أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في العظيم روحي وأرباب العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. گفتگو کے لیے سورہ مبارک لقمان کی 14 نمبر آیت کو سلام کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو وصیت اور نصیحت کی والدیہ، اس کے والدین سے متعلق. حملت ہو امہ وحنا علی وحن، اس کی ماں اسے حمل کرتی ہے، اٹھاتی ہے. وحنا علی وحن، نزاکت پر نزاکت کے ساتھ. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کی اپنی ماں سے جدائی 2 سالوں میں ہے. اَنِشْكُرْ لِي، یہ کہ میرا شکر ادا کرو. وَوَالِدَيْكَ، اور اپنے دونوں والدین کا. اِلَيَّ الْمَصِيرُ، تمہاری بازگشت، تمہارا پلٹنا میری ہی جانب ہے. میں نے ایک اجمالی سے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ یقیناً متوجہ ہوئے ہوں گے کہ اس آیہ کریمہ میں پروردگار نے آیت کے درمیان ایک جملہ معترضہ کو بیان کیا ہے. اصل جملہ کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کی انسان کو، نصیحت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، یہ کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. یہ جملہ مکمل، اس مکمل جملے کے درمیان میں ایک جملہ معترضہ جو ہمارے ہاں بریکٹ لگا کر ایک جملے کے درمیان جملہ بیان کیا جاتا ہے، یا انورٹڈ کوماز لگا کر ایک جملہ درمیان میں بیان کر دیا جاتا ہے، جس کا اصل جملے سے تعلق ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا. جملے کا تعلق معترضہ کا اصل جملے کے اندر موجود کسی حصے سے ہوتا ہے. کہیں فعل کی قوت کو بیان کرنا ہوتا ہے، کہیں فاعل کی قوت کو بیان کرنا ہوتا ہے، کہیں مفعول کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے جملے معترضہ بیان کیا جاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی جو انسان کو اس کے والدین کی نسبت وصیت کرنا چاہتا ہے، وہیں پر والدین کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک جملہ معترضہ، جیسے ہی والدین کا تذکرہ کیا ایک مرتبہ جملہ معترضہ میں ارشاد فرمایا، کیا کہ تمہیں وصیت و نصیحت والدین سے متعلق کی جا رہی ہے، لیکن ان والدین کے درمیان حملت امہم وہنا علی وہن. نصیحت اور وصیت تمہیں والدین کے بارے میں کر رہا ہوں، لیکن تمہاری ماں کون ہے؟ تمہاری ماں وہ ہے جو تمہیں نزاکت کے ساتھ، نزاکت پر نزاکت کے ساتھ، وحنن علی وحنن، انشاءاللہ مانا کروں گا کہ کتنی نزاکت اور کتنی باریکی کے ساتھ تمہیں اٹھاتی ہے. وفصالہ فی عامین، اور پھر ماں سے اس کی جدائی انسان کی 2 سال کے بعد. اس سارے حصے کو بیان کرنے کے بعد پھر جملے کو مکمل کیا کہ میں نے تمہیں والدین کے بارے میں وصیت و نصیحت کیا کی ہے، انشکر لی ولی والدین، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. ابھی اپنی جگہ ایک مقام عظمت والدین ہے کہ پروردگار اپنے ذکر، اپنے شکر کے لیے جو مادہ استعمال کر رہا ہے، پروردگار وہی مادہ شکر والدین کے لیے استعمال کر رہا ہے. دیکھیے بعض مقامات ہیں کہ جہاں پر لازمت ہے، کلام کلام حکیم مطلق ہے اور وہ ان باریکیوں اور نزاکتوں کی طرف متوجہ ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، 2 مرتبہ عطی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا. آئے اولی الامر میں اطیعوا جو فعل امر ہے 2 مرتبہ استعمال کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے یہاں بیان کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت پیغمبر اور اولی الامر کی اطاعت سے مختلف ہے، لہذا اس اختلاف کو مورد نظر رکھتے ہوئے کہ میری اطاعت کا درجہ پیغمبر اور اولی الامر کی اطاعت کے درجے سے مختلف ہے، ایک ہی فعل کو 2 مرتبہ دہرایا گیا تاکہ یہ مشخص ہو جائے کہ میری اطاعت اور ہے، ان کی اطاعت اور ہے، میری اطاعت بالذات ہے اور ان کی اطاعت میرے حکم سے ہے. لہذا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ایک ہی جملے میں کہا جا سکتا تھا، جیسے ولایت کی بحث ہے وہاں پر ہم یہ مقام بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی حکم میں بیان کر رہا ہے تو مقام کیا ہے. اسی طرح سے اس مقام پر والدین کے شکر کے لیے نہیں کہا انشکر لی وشکر والدین، نہیں، انشکر لی میرا شکریہ ادا کرو ولی والدین اور اپنے والدین کا، یعنی شکر کے مقام پر جیسا شکر پروردگار اپنے لیے چاہتا ہے ویسا ہی والدین کے لیے چاہتا ہے. یہ مقام عظمت ہے والدین. ایک مرحلہ بیان کروں گا، پہلے ابتدائی طور پر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہم نے انسان کو وصیت کی. وصیت کا جو معنی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، موقع نہیں ہے بھی، لیکن وصیت سے متعلق ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ وصیت سے متعلق عام تصور یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ کسی کو وصیت کرتا ہے، یعنی انسان اس سے پہلے کہ دنیا سے چلا جائے اپنے پیچھے رہ جانے والوں سے اپنی زندگی کا حاصل اور نچوڑ وصیت کی صورت میں پیش کرتا ہے. یہ جو تصور وصیت ہے یہ ہم نے خود قائم کیا ہے. عربی میں وصیت صرف موت سے متعلق نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ جملہ بھی کہتا چلا جاؤں کہ وصیت جو موت سے متعلق ہے اس کے بارے میں جو روایات آئی ہیں، البتہ اپنا پورا ایک باب ہے، وصیت کے اپنے احکامات ہیں کہ جن کو ہم زیادہ ضروری نہیں سمجھتے، اور جب موقع آ جاتا ہے تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم یہ جانیں کہ وصیت کے احکام کیا ہیں. البتہ مفصل احکام نہیں ہے، بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے، لیکن جو ہیں کم از کم ہمیں یہ احکام معلوم ضرور ہونے چاہیے، اس لیے کہ جب جس موقع کے منتظر ہم ہیں وہ بالکل بھی بتا کر نہیں جانتے. روایات لیکن مومن کی علامات میں سے ایک علامت کیا بیان کر رہی ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کا وصیت نامہ, جس کی وصیت اس کے تکیے کے نیچے موجود رہے. کیوں؟ جو لنک ہم نے بیان کیا ہے وہ لنک دین اس کے الٹ بیان کر, ہم نے موت کو وصیت سے لنک کیا ہوا ہے. دین چاہتا ہے کہ ہم وصیت کو موت سے لنک رکھیں. یہ دو الگ الگ موضوع. ہم اس وقت تک انتظار کرتے ہیں جب تک موت کے آثار نمودار نہیں ہو جاتے. دین یہ کہتا ہے کہ تم وصیت تیار رکھو, موت کا انتظار مت کرو. کیوں؟ خود وصیت کا کرنا اور آمادہ رکھنا انسان کی جانب سے موت کے لیے آمادگی کا ایک مرحلہ ہے. جو بنیادی طور پر دین ہم سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو فراموش نہ کریں. اگر ہم اپنی وصیت کو موت پر موقوف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے جو موت کو بھولے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی وصیت آمادہ رکھ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے, ایک راستہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی موت کو یاد رکھے. اب جب انسان اس نیت سے وصیت کو اپنی لکھنے بیٹھتا ہے تو میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا, لیکن ہر ایک کی اپنی زندگی کا عکس اس کی وصیت سے خود بہت جھلکنے لگتا ہے. لہذا جنہوں نے الہی زندگی گزاری ہوتی ہے ان کے وصیت ناموں میں آپ کو الہی رنگ دکھائی دے گا, اور جو دنیا میں غرق ہوتے ہیں ان کی وصیتوں میں خود بخود دنیاوی رنگ آشکار ہو جاتا ہے. وصیت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ حتیٰ انبیاء نے, حتیٰ حکماء نے اور ائمہ کرام نے بھی اپنے فرزندان اور اپنے احباب, اپنے اصحاب کو وصیتیں فرمائی. بنیادی طور پر اب اس وصیت کا تعلق جو ہم نے موت سے جوڑا ہوا ہے, تھوڑی سی دیر کے لیے انسان یہ سوچے وہ حی القیوم جس کے لیے موت معنی ہی نہیں رکھتی, جب وہ کسی کو کہہ رہا ہے ووصینا الانسان کہ ہم نے تمہیں انسان کے بارے میں وصیت کی تو مراد کیا ہے؟ بس یہیں سے ایک نقطہ آپ کی خدمت عرض کروں گا اور پھر بحث کو تمام. کہ یاد رکھے گا کہ وصیت کا تعلق میں نے جیسے عرض کیا ہم نے موت سے جوڑا ہے, ورنہ اصل میں کیا ہے کہ جب آپ کسی شے پر تاکیدن اب وصیت کو جیسے ہی آپ ذہن میں رکھتے ہیں اور دوسری جانب موت کا تصور آپ کے ذہن میں موجود ہو جاتا ہے, پیدا ہو جاتا ہے, تو انسان اپنی تمام تر انرجی, اپنے تمام تر تجربات کے نچوڑ کو کاغذ پر لانے کی کوشش کرتا ہے. یہ نو ان ایک انسان کی جانب سے تاکید خاص ہوتی ہے جو وصیت کی صورت میں بیان کی جاتی ہے. مثلا آپ کسی کو بھی جب یہ کہتے ہیں کہ میری وصیت یہ ہے تو پیچھے آپ کے ذہن میں بات کیا چل رہی ہوتی ہے کہ جس سے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں وصیت کا نام لے کر, وہ یہ متوجہ ہو جائے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ میں رہوں نہ رہوں اس بات پر اس نے عمل کرنا ہے, اس بات کی تاکید اس میں موجود رہنی چاہیے. ہم اپنی تاکید موت کے ذریعے سے لاتے ہیں, خدا کو اس چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں وہ لفظ وصیت استعمال کر دے اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر ایک نو کی ایسی تاکید موجود ہے کہ جس کا مرحلہ یہ ہے کہ پھر یہ چیز ترک نہیں کی جا سکتی. جیسے وصیت کرنے والا جب یہ کہہ دے کہ میری وصیت یہ ہے تو اب اس وصیت میں تبدیلی, اس میں ترمیم کا کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اسی تاکید کو اگر اب تصور کیا جائے تو غور کیجیے گا, اسی تاکید کی کیفیت کو کہ جس میں ترمیم کی گنجائش نہ ہو, جس میں تبدیلی کی گنجائش نہ ہو, اس معنی کے ساتھ اب جب دوبارہ آپ سورہ عصر کا ترجمہ کریں گے تو ایک معنی آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گا. کون لوگ ہیں جو خسران سے بچے ہوئے ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب حق اور صبر کی بات آئی ہے تو اللہ نے یہی مادہ وصیت اختیار کیا ہے, یعنی حق اور صبر کے مقابلے پر ان کی تاکید کیسی ہونی چاہیے, ان کی گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے. دنیا میں بھی وہ تاکید کریں اور ایسی تاکید کر کے جائیں کہ وہ خود رہیں یا نہ رہیں, ان کی تاکید حق اور صبر باقی رہنی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ اللہم صلی اللہ, بہت کم مقامات ہیں کہ جہاں پروردگار نے قرآن میں لفظ وصیت کو اپنے ذات کے ساتھ استعمال کیا. ان میں سے ایک مقام کون سا ہے جہاں پروردگار والدین سے متعلق گفتگو ارشاد فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی، یعنی کیا؟ اس قدر تاکید کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے. اور پھر مقام تدبر یہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ یہ وصیت مومنین سے نہیں کر رہا ہے، یہ تاکید متقین کے لیے نہیں ہے، یہ تاکید مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے یہ وصیت، یہ تاکید نوع انسانی کو کی ہے. اب یہاں کئی معنی اس کے عرض کیے جا سکتے ہیں. ایک معنی وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی نسبت انسان کی اصل خلقت ایسی رکھی ہے کہ انسان طبیعتاً اپنے اصل وجود کے اندر والدین کا ایک نوعی احترام اپنے پاس رکھتا ہے. یہ خاصیت ہے انسان کی. اب اس کا تعلق مذہب اور مسلک سے نہیں ہے. حتیٰ جنگلوں میں بھی موجود انسان اپنے والدین کی نسبت ایک خاص قسم کا احترام اور ایک خاص قسم کی عظمت خود بخود رکھتے ہیں، یعنی طبیعت انسانی، فطرت انسانی کا تقاضا ہے. بس یہ وصیت یہاں پر تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کا اشارہ اصل نوع انسانیت اور طبیعت انسانیت کی جانب ہو. اب یہیں سے اگر ایک بات ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے قبول کرتے ہوئے آگے بڑھیں کہ اس وصیت کا تعلق انسان کی نوع سے ہے، اس کی طبیعت سے ہے، تو اب آپ غور کیجئے گا. اس کا معنی یہ ہے اگر کہیں پر انسان اس مرحلے میں داخل ہو جائے کہ وہ اپنے والدین کے سامنے اپنے قد کو بلند کر رہا ہو، اپنی آواز کو بلند کر رہا ہو، والدین کے مقابلے میں بے احترامی کو کہیں پر سامنے لے کر آ رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی طبیعت انسانیہ کو چھوڑ رہا ہے. انسان نہیں ہے اس کا مطلب ہے. وہ اپنی اس طبیعت انسانیہ سے انحراف کر رہا ہے. یہ وہ مقامات ہیں کہ جو انسان کو حتی حیوان سے زیادہ، بل ہم ازل، ان حیوانات سے بھی زیادہ پستر بنا دیتے ہیں. لہذا یہ جو طبیعت انسانی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے والدین سے متعلق ایک عظمت، ایک کیفیت کو رکھا ہوا ہے، اب پروردگار ان والدین کے درمیان ماں کی ایک خاص کیفیت کی طرف اشارہ فرما. اب اس مقام پر ہمارے ہاں اکثر یہ ایک مشکل ہے کہ جہاں کہیں پر باپ کے حقوق بیان کرو اور اس کی ولایت کا تذکرہ کرو تو ہمارے ہاں خواتین فوراً سینسٹیو ہو جاتی. اور پھر اکثر جملے یہ بھی سننے کو ملتے ہیں کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نہ باشا. البتہ یہ کفریہ جملے نہیں ہیں، ایک غفلت کی کیفیات کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ خدا بھی مرد ہے اور مردوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں خواتین کے نہیں ہوئے. ایسا ہرگز نہیں ہے. خدا کے لیے جنس و جنسیت اور جسمانیت کا تصور رکھنا ہی انسان کو توحید کے دائرے سے باہر نکالتا ہے. پروردگار کا نہ جسم و جسمانیت سے کوئی تعلق ہے، نہ جنس و جنسیت سے کوئی تعلق ہے، اور نہ وہ اپنے بندوں کے درمیان کوئی تفریق رکھتا ہے. اب پورے قرآن میں آپ کو باپ کے حوالے سے اگر آپ ڈھونڈیں گے تو بہت ہی کم کلام ایسا ملے گا جس کے تعلق باپ کی عظمت اور اس کے ان خدمات کی طرف ہو کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے لیے بیان کیا ہے. گریٹیچیوڈ ہے پروردگار عظمت ماں کو اس طریقے سے بیان کر رہا ہے. گریٹیچیوڈ کیا ہے، وہ عظمت کیا ہے کہ پروردگار اس مرحلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو پروردگار کی نظر میں، اس کی نگاہ میں انسانوں کے درمیان سب سے زیادہ عظمت کا مرحلہ ہے. وہ مرحلہ کیا ہے؟ حملت امہ وہنا علی وہن. اب تمہیں والدین کی طرف ہم وصیت کر تو رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے ذہن میں یہ رکھو کہ تمہارے والدین کے درمیان تمہاری والدہ، تمہاری ماں وہ ہے کہ جو 9 مہینے تمہیں حمل کرتی ہے. لہذا ہمارے ہاں جو یہ کچھ تصورات پیدا ہو گئے ہیں، بعض چیزوں کی غلط انٹرپریٹیشن ایک خود اپنی جگہ مشکل ہے. خواتین ہمارے ہاں ذہنی طور پر، یہ البتہ معاشرے کا ایک جبر ہے، معاشرے کا ایک ظلم ہے جو طول تاریخ میں ایک مسلسل اس طریقے سے چلا ہے کہ بعض جگہوں پر بعض چیزیں خواتین نے بھی گرچہ وہ ان کے لیے اس طریقے سے نہیں ہیں قبول کی. لہذا بہت ساری جگہوں پہ خود خواتین یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ جی عورت تو ناقص العقل. اب اس کا جو بھی معنی کیا جاتا ہے، جہاں پر بھی کیا گیا ہے، اکثر انٹرپریٹیشن اس جگہ پر غلط. ایسا نہیں ہو سکتا. دین کبھی بھی انسانوں کی اہانت کے لیے نہیں آیا ہے، دین انسان کو کرامت اور شرافت عطا کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس دین نے والدین کا اور انسانوں کا وہ مقام بیان کیا ہو، کسی ایک صنف کو خاص طور پر اس طریقے سے پکارا جائے۔ میں صرف اشارہ کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ حضرت کا وہ جو خطبہ اس چیز سے متعلق ہے، تین نقص امام نے خواتین کی طرف اشارہ فرمایا، نقص فی العبادہ، نقص فی الوراثہ اور نقص فی العقل۔ نقص عربی میں بنیادی طور پر کمی کو کہتے ہیں۔ اب کمی اور زیادتی ایک تصور متضاعف ہے، یعنی ایک ایسا تصور ہے جو کمپیریٹو ہے، یعنی ان کمپیریزن ٹو سم تھنگ، جب تک آپ اس کو مقابلہ نہیں کریں گے، موازنہ نہیں کریں گے، وہ وجود میں نہیں آ سکتے۔ مثلا جب بھی آپ اونچائی کی بات کرتے ہیں تو نیچائی کا تصور ساتھ، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اونچائی کا تو بات کرو نیچائی کا کوئی تصور، نیچے ہونے کا کوئی تصور موجود، آگے کا تصور کریں گے تو پیچھے خود بخود موجود ہے، دائیں کا کریں گے تو بایاں، یہ سارے متضائف ہیں، کمپیریٹو کانسیپٹس ہیں، یعنی جب تک آپ دوسری سائڈ کو کمپیئر نہیں کریں گے اس وقت تک اصل چیز کا معنی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے زیادتی اور نقصان، زیادتی اور کمی کمپیریٹو ہے۔ اب جب عبادات کی بات کی گئی ہے اور وراثت کی بات کی گئی ہے تو وہاں یہ بحث کی ضرورت ہے کہ امام آیا جس کمی کی بات کر رہے ہیں وہ کمپیریٹو ہے یا ریئل ہے۔ کسی چیز کے اندر زیادتی اور کمی کبھی اس کے اصل وجود اصل میں ہوتی ہے اور کبھی ان کمپیریزن ہوتی ہے۔ کسی چیز کا زیادہ یا کم ہونا، ایک مرتبہ چیز ویسے ہی کثرت سے پائی جاتی ہو تو پھر اس کے وجود کا حصہ ہے، ایک چیز اپنے وجودی اعتبار سے نایاب و کمتر ہو تو اس کو کمی کہتے ہیں وجود میں۔ لیکن جہاں پر کمی اور زیادتی کمپیریٹو ہو جائے تو پھر تنہائی میں معنی پیدا نہیں کرتے۔ امام نے جو بھی کمی بیان کی ہے وہ ان کمپیریزن بیان کی ہے۔ وہ کمپیریزن کیا ہے؟ وہ کمپیریزن یہ ہے کہ مردوں کو وراثت میں زیادہ حصہ ملتا ہے، خواتین کو کم ملتا ہے۔ عبادات کے مرحلے میں مردوں کے لیے عبادات کے مراحل، چونکہ خواتین کی حیات میں ایک مرحلہ ایسا رہتا ہے جس میں ہر ماہ چند روز عبادتیں ان کے لیے ممنوع ہیں، لہذا وہ ایک کمی اصل میں پیدا ہوتی ہے، لہذا اس عبادت کی کمی کی طرف اشارہ فرمائے۔ لیکن جب عقل کی بات کی ہے امام نے تو عقل میں آیات اور روایات جس بات پر دلالت کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جب ذکر کیا اور انسان کی خلقت کو جب ذکر کیا تو کہیں اللہ نے انسان کی اصل خلقت میں مرد اور خاتون، مرد اور خواتین کو جدا نہیں کیا، لہذا من حیث الانسان جو کچھ بھی انسان کو ملا ہے اس میں مرد و خواتین برابر ہیں۔ اب عقل ان چیزوں میں سے ہے کہ جو انسان کو من حیث الانسان عطا کی گئی ہے مرد اور عورت کی تفریق کے بغیر، لہذا مرد اور خاتون میں عقل دونوں کے اندر برابر ہے۔ اب یہ جو کمی عقل کی بیان کی گئی ہے کمپیریٹو ہے، ان کمپیریزن ٹو کیا، کس چیز سے مقابلے میں کم ہے، تو اب میں ایک چھوٹا سا مرحلہ بیان کروں گا اور پھر گفتگو کو تو اپنی آگے ایک مرحلے کی طرف بڑھاؤں گا۔ ہمارے ہاں بچپن میں ایک سوال کیا جاتا تھا، پہلی بوجھی جاتی تھی صفحے پر ایک لائن کھینچ کر، کہا جاتا تھا بھائی اس لائن کو بغیر ہاتھ لگائے بڑا یا چھوٹا کر لو۔ اب جب تک آپ لائن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے بظاہر وہ بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی، لیکن اس کا جواب کیا ہے کہ آپ اس لائن کے برابر اس سے بڑی اگر لائن کھینچ دیں گے تو وہ جو لائن ہے وہ خود بخود چھوٹی ہو جائے گی۔ اگر اس لائن کو آپ نے بڑا کرنا ہے تو آپ اس کے برابر میں اس سے چھوٹی ایک لائن کھینچ دیں تو یہ لائن خود بخود بڑی ہو جائے گی۔ یہ کمپیریزن ہے۔ جب امام نے عقل کی بات کی ہے تو عقل، اب ہمارے پاس چونکہ آیات اور روایت ناظر ہیں اس بات پر کہ انسان میں مرد اور عورت کے اعتبار سے اللہ نے عقل برابر دی ہے، تو اب یہ چھوٹی بڑی کس کے مقابلے پر ہے؟ یہ چھوٹی بڑی مقابلے پر ہے انسان کے اندر محبت، مہر، عطوفت، اس چیز کے مقابلے پر۔ یعنی کیا؟ یہ ہے نہج البلاغہ، یہ فصاحت اور بلاغت کی کتاب ہے۔ اس کے مقامات اگر بغیر تدبر کے سمجھ میں آنے لگے تو نہج البلاغہ نہیں کہہ رہے۔ اس کتاب کو ہم نے نہیں، دنیا نے یہ کہا ہے کہ یہ کتاب تحت کتاب کلام اللہ، تحت کلام اللہ اور فوق کلام البشر ہے، تو جو فوق کلام البشر ہو اس کو اتنی آسانی سے سمجھا
نہیں جا سکتا. اب امام نے کتنی خوبصورتی سے بنیادی طور پر خواتین میں کمی کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے, یہ فصاحت البلاغت کا کمال ہوتا ہے. اس چیز کو بیان کر کے اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو خواتین کی عظمت کا باعث ہے. یعنی کیا, ان عورت ناقص العقل بمعنی نقص حقیقی عقل نہیں ہے کہ اللہ نے عقل کم دی ہو, نہیں, بلکہ اس ذریعے سے امام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ عورت کے اندر مہر و محبت زیادہ ہے, اس کے اندر عطوفت زیادہ ہے. اور اسی وجہ سے اب یاد رکھیے گا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان میں دو لائنیں اللہ نے ڈرا کی ہوئی ہیں, ایک عقل کی لائن ہے اور ایک مہر و محبت کی لائن ہے. انسانوں میں عقل چاہے مرد اور زن ہو دونوں میں برابر ہے, لیکن مردوں میں اللہ نے جو عطوفت کی محبت کی لائن ڈرا کی ہے وہ کم ہے عقل کے مقابلے میں, اور خواتین کے اندر اللہ نے مہر و محبت کی جو لائن ڈرا کی ہے وہ عقل کے مقابلے میں زیادہ ہے. اب جب آپ اس کے کمپیریزن میں دیکھیں گے تو مہر و محبت کے مقابلے میں عورت کی عقل کو اب جہاں کم کہا جا رہا ہے وہ کس کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے, مردوں کی عقل کے مقابلے میں نہیں, بلکہ ان کے وجود کے اندر اس مہر و محبت اور رحمت کے مقابلے میں ہے جسے اللہ نے ان کے اندر زیادہ رکھا ہے. لہذا غور کیجیے گا, یہ جو پروردگار اب یہاں ارشاد فرما رہا ہے, آپ کسی بھی مرد کو یہ کہیں کہ بھیا یہ آدھا کلو کا ایک بیگ ہے, یہ آپ نے کچھ دنوں تک مسلسل اپنی کمر یا اپنے سینے پر لٹکا کر پھیرنا ہے, تو کیا ہوگا, کیا ہوگا اگر مسلسل ایک وزن انسان کو لٹکا سوتے جاگتے ہر وقت, یا آپ کے گلے میں ہے ایک آدھا کلو کا وزن, مرد کچھ دنوں کے اندر ایک ذہنی اذیت میں مبتلا ہو جائے, نہیں برداشت کر سکتے. لیکن خواتین 9 ماہ تک ایک وزن کو اپنے وجود کے اندر لے کر تمام تر کمال صبر اور کمال رحم کے ساتھ اس کو نہ صرف حمل کرتی ہیں بلکہ یہ حمل کے مراحل کیا ہیں, اب یہاں پر بھی ایک نقطہ بیان کر دوں, غور کیجیے گا, وحنن علی وحنن, اس لفظ کو معنی کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا توجہ کیجیے گا, وحنن علی وحنن, عربی میں وہن کا اصل معنی کسی چیز کا ہلکا پن, نازک ہونا, اس معنی میں بیان ہوتا ہے. لفظ توہین جب عربی میں استعمال کیا جاتا ہے تو توہین کے اصل معنی کسی کی عزت اور احترام کو ہلکا جاننا, یعنی آپ اگر کسی کی احترام کو اس کی عظمت کو ہلکا جانتے ہوں گے تو آپ کا رویہ خود بخود اس کے مقابلے پر کیسا ہوگا, وہ رویہ جو کسی کے احترام کو ہلکا جاننے کی صورت میں آپ کے وجود سے ظاہر ہو توہین کہلاتا ہے. اب توہین کے لیے الفاظ نہیں چاہیے ہوتے, توہین کے لیے رویہ چاہیے ہوتا ہے. اور یہ کب وجود میں آتی ہے, جب اس وقت وجود میں آئے گی جب کسی کے مقابلے پر احترام, اس کی عظمت, اس کے احترام کو آپ کیا جانیں, ہلکا جانیں. اب یہ احترام یا عظمت اس کے اپنے مراحل ہیں اور مختلف طریقوں سے یہ وجود میں آتی ہے, اس کا ایک مرحلہ جو سب سے عظیم ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا احترام کیا جائے اللہ کی خاطر اور کسی کا احترام نہ کیا جائے خدا کی خاطر, یہ سب سے زیادہ افضل مرحلہ ہے. اب یہ مرحلہ طے کرے گا کہ کس کی توہین کی جانی چاہیے کس کی نہیں کی جانی چاہیے. تو قرآن نے اس کے مراحل بیان کیے, میں اب اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن مرحلہ کیا ہے, مرحلہ یہ توہین سے ہی لفظ آپ نے قرآن میں بعض مقامات پر پڑھا ہوگا, بعض عذابوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ وہن کو استعمال کیا ہے. وہ عذاب کون سے ہوں گے جن کے لیے وہن کا لفظ استعمال کیا گیا, وہ عذاب وہ ہوں گے جن کی کیفیت یہ ہوگی کہ جن کو عذاب دیا جا رہا ہوگا ان کے ساتھ فرشتوں کا رویہ ایسا ہوگا کہ گویا ان کا کوئی احترام اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی عزت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے. اب جو دنیا میں بہت اکڑ کے ساتھ چلتے ہیں, دنیا میں جو لوگوں کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش آتے ہیں, یہ وہ افراد ہوں گے کہ قیامت میں پروردگار ان کو ایسے رویے کے ساتھ رکھے گا کہ جہاں پر فرشتگان ان کی کوئی عزت اور کوئی احترام نہیں کرے. بس ایک مقام اور عرض کروں اور پھر سے اس لفظ وہم کی باریکی کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن نے ایک مقام پر اور استعمال کیا اس لفظ کو, ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, فرمایا کہ سب سے زیادہ ہلکا گھر تمام گھروں میں کس کا ہوتا ہے, مکڑی کا ہوتا ہے. اب اگر میں یہاں تھوڑا سا سائنٹیفک طرف چلا جاؤں گا تو پھر میری گفتگو کسی اور پر چلی جائے گی. لیکن مکڑی کا گھر جو ہلکا ہوتا ہے, میں نے ایک زمانے میں آیت اللہ جعفر سبحانی دامت برکاتہ سے موقع ملا تو میں نے آغا سے سوال کیا اسی آیت کے بارے میں. آغا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اس کی ظاہری کیفیت کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. ظاہری کیفیت کیا ہے؟ ظاہری کیفیت یہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا مکڑی کا گھر, ذرا سا پانی گر جائے ٹوٹ جاتا ہے, ذرا سی تیز ہوا چل جائے ٹوٹ جاتا ہے. کہ اس کیفیت کو سامنے رکھا ہے. کیوں ظاہری کیفیت کو؟ اس لیے کہ اگر اس کی حقیقت کو دریافت کرنے لگیں تو پھر انسان کے سامنے تعجب کی پوری دنیا ہے. مکڑی کا جو تار ہے یہ ظاہری طور پر نازک ہے اور اس سے بنا ہوا گھر ظاہری طور پر نازک ہے, لیکن حقیقت میں اگر آپ جا کر اس پر کبھی ریسرچ کریں گے تو تعجب انگیز باتیں آپ کو یہاں پر ملیں گی. مکڑی کا تار جتنا باریک تار ہوتا ہے, انسان نے آج تک جتنا بھی مضبوط تار بنا لیا, مثلا آپ سٹیل وائر کو اگر ذہن میں رکھیں کہ جو تاروں میں سب سے زیادہ مضبوط تار ہوتا ہے, اگر اتنی ہی باریکی کا تار سٹیل کا تار ہو جتنی باریکی کا مکڑی کا تار ہے تو مکڑی کا تار سٹیل کے تار سے 5 گنا زیادہ محکم اور مضبوط ہوتا ہے. لہذا ریسرچ ہوئی ہے اس کے اوپر اور ریسرچ کر کے یہ بتایا گیا کہ اگر آپ ایک خاص موٹائی کا سٹیل کا تار تصور کریں کہ جو 5 کاروں کا وزن اٹھا سکتا ہو اور پھر اتنی ہی موٹائی کا مکڑی کا تار تیار کیا جائے تو وہ 25 کاروں کا وزن اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے. لہذا اگر مکڑی کے تار کو بٹ کر اس سے دھاگا اور پھر اس سے ذریعے سے کپڑا بنایا جائے تو گولی اس کپڑے میں سوراخ نہیں کر سکتی. صرف اتنا سا اشارہ کروں گا, جس پروردگار کا حلقہ اتنا مضبوط ہوتا ہے وہ کسی کو اپنی طاقت کا استعارہ بنا کر اگر سامنے لے آئے تو وہ کتنا طاقتور ہونا چاہیے, جسے خدا طاقت دے. لیکن آیت میں مقصود جو ہے بحث کا جو مقام ہے وہ کیا ہے کہ مکڑی کے تار کے اندر, مکڑی کے گھر کے اندر جو کمزوری پائی جاتی ہے, جو نزاکت پائی جاتی ہے, اس نزاکت کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں رکھیں اور پھر آ کر دوبارہ آیت کا معنی کریں, وحنن علی وحنن, تو یہ جو ایام ہیں جس میں ماں اپنے بچے کو حمل کر رہی ہوتی ہے یہ اتنی ہی نزاکت کا مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں خاتون سے خدا نخواستہ کوئی غلطی ہوئی تو بچے کی اور اس کی اپنی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے. اس کے باوجود کہ یہ اتنا نازک مرحلہ ہے, چند دن نہیں, چند ہفتے نہیں, 9 مہینے تک ماں اس کو اپنے اندر حمل کرتی ہے. اب اس مقام کو اللہ تعالیٰ عظمت کے ساتھ یاد کر رہا ہے. اور کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو رحمت اور محبت اور مہر اور عطوفت زیادہ عطا کی ہے, اور اگر ماں کو کبھی اپنا عظمت کا مقام سمجھنا ہو تو مقام یہاں پر موجود ہے. پروردگار عالم نے انسان کی زمین کے اوپر اس کی ولادت اور خلقت کے سلسلے میں وہ جو کہ کائنات کا خالق یکتا وحدہ لا شریک ہے, زمین پر جب اس نے اسباب کو چننا شروع کیا اور زمین پر انسان کی خلقت کے سلسلے کو جاری کرنا چاہا, اس وحدہ لا شریک خالق نے زمین پر جس کو اپنے ساتھ سبق میں شریک کیا وہ ماں کا وجود ہے. بس مراحل خلقت میں غور کیجئے گا, مراحل خلقت میں پروردگار جب انسان کو خلقت عطا کرنا چاہتا ہے اس خلقت کے مراحل کے ضعیف ترین مراحل میں اللہ نے جس کو ظرف بنایا ہے اس چیز کا وہ وجود ہے ماں کا. لہذا یاد رکھے گا, جتنی خلقت کے مرحلے میں محبت کی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی محبت کی تجلی اللہ نے ماں کو عطا کر کے زمین پر بھیجا ہے. تجلی یہ مہر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو عطا کی ہے, اور ماں اس تجلی مہر کے ساتھ کہ پروردگار نے اس کو یہ عظمت دی, اور اسی وجہ سے پروردگار نے صرف مرحلہ یہ نہیں ہے, پھر وہ کہ جو رب کائنات ہے اس نے اسی انسان کا 2 سال تک رنس ماں کی چھاتی کے ساتھ باندھ کر رکھا ہوا ہے، اور جب ماں اپنے بچے کو 2 سال تک اس رب کی جانب سے، اس رزاق کریم کی جانب سے، اس کریمانہ انداز سے رزق پہنچا رہی ہوتی ہے، تو یہ مقام پروردگار کی نظر میں ایک عظمت کا مقام ہے۔ لہذا پروردگار ان دونوں مراحل کو ایک آیت میں یوں کہہ کر بیان کر رہا ہے، حملت ہو امہ وحنا لا وحنا، ماں اس کو نزاکت کے ساتھ نزاکتوں پر اٹھاتی ہے، اور فصالہ فی عامین، اور 2 سال تک کے بعد تک اس کو جدا کرتی ہے۔ یہ دونوں مقام اللہ نے ذکر کیے تاکہ انسان کو بتا سکے کہ پروردگار نے زمین پر اپنی رحمت کی تجلی ماں کو بنا کر بھیجا ہے۔ اب ماں اس رحمت کے ساتھ، اس کرامت کے ساتھ، اس عطوفت کے ساتھ اپنے بچے کو نہ صرف پالتی ہے، پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے بعد اس کو رزق اتنی ہی کرامت و شرافت کے ساتھ دیتی ہے۔ بس خود ماؤں کے لیے یہ مقام، یہ ایک امانت الہیہ ہے جو پروردگار ماں کو عطا کرتا ہے۔ اب اگر ماں اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ میں زمین پر خلقت کے مراحل میں امین پروردگار ہوں، اور جو میرے اپنے اندر موجود ہے وہ میرا بچہ نہیں بلکہ خدا کی ایک امانت ہے، تو اب جتنی ماں امین ہوتی چلی جائے گی، بچے کی تربیت خود بخود اتنی الہی ہوتی چلی جائے گی۔ اب پروردگار اس مرحلے میں آ کر ماں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ مراحل بیان کر رہے ہیں۔ لہذا اب جب ہم روایات کی طرف جاتے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اب جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات خواتین سوال کرتی ہیں، اسی طرح سے بعض اوقات بعض مرد بھی آ کے پلٹ کر ہم سے سوال، مولانا صاحب اللہ نے باپ کو ولایت دی ہے لیکن ماں کی اہمیت بہت ہے۔ عزیزان احمد، ہر ایک کا مقام الگ ہے، آپ کی عظمت آپ کے حوالے سے گفتگو، آپ کے حوالے سے مراحل الگ ہیں۔ پروردگار نے آپ کو جو عظمت دی اس کا الگ مرحلہ ہے، جو ماں کو عطا کی ہے وہ الگ ہے۔ چونکہ ماں مراحل خلقت میں، مراحل ولادت اور مراحل ارتزاق اور رزق کا وہ مرحلہ کہ جس میں باپ، میں اس بحث میں زیادہ تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، لیکن سائنس آج کیا بتا رہی ہے کہ اگر بچے کو ابتدائی 1 ہفتے میں ماں کا دودھ نہ ملے تو بچے کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو باپ کہیں پر بھی سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتا، کبھی بھی سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بچہ ولادت کے بعد پہلے ہفتے کا اپنی ماں کا دودھ نہ پیے، ساری زندگی اس کے ہاضمے کا مسئلہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور یقیناً اب آپ، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ جس کا ہاضمے کا مسئلہ باقی رہے اس کی صحت کا مسئلہ باقی رہتا ہے، جس کی صحت کا مسئلہ باقی رہے اس کے جسم کا مسئلہ باقی رہتا ہے۔ اور روایت یہ کہتی ہے العقل السالم فی جسم سالم، عقل سالم صرف جسم سالم میں ہوتی ہے۔ بس یہ جسم سالم کی بنیاد رکھنے والی ذات اللہ نے ماں کو قرار دیا ہے۔ پروردگار چونکہ اس مرحلے میں ماں کو اپنے لیے منتخب کر رہا ہے، لہذا ماں کے حقوق ظاہری طور پر پروردگار عالم نے اپنے نبی کے ذریعے سے بیان کیا۔ کیا عظمت بیان کی ہے ماں کی؟ ماں کی عظمت اس طریقے سے بیان کی ہے کہ ماں اور باپ دونوں کا احترام واجب ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ کسی بھی صورت میں والدین سے بدتمیزی کی گنجائش دین مبین اسلام میں موجود ہی نہیں ہے۔ ان اینی کیس، ہمارے ہاں بعض بچے آ کر بعض باتیں کرتے ہیں، میرے ابا نے یہ کر دیا، میرے ابا نے یوں کہہ دیا، مجھے مار دیا، مجھے ایسا سختی کر دی، مجھ سے فلاں کر دیا، تمہیں پیدا کس نے کیا؟ جس وقت تمہارے اندر ان میں سے کوئی سینس نہیں تھا اس وقت تمہیں رزق کون دے رہا تھا؟ اس وقت تمہیں کون پال رہا تھا؟ اب جو بھی حالات ہیں، میں یہ نہیں کہتا نہ، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ والدین کو اللہ نے کوئی اس طرح کا حق دے دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ماریں پیٹیں، ان کے اوپر سختیاں کریں۔ خود والدین کے لیے الگ مرحلہ ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں کے حق میں ظلم کریں گے، قیامت کے دن ایسے والدین خائنین کی فہرست میں شامل ہوں گے۔ کیوں؟ ایک امانت ہے کہ جس کا خیال رکھنا، ایسا نہیں ہے کہ حقوق ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بچوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ قانون، آخری حد کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی والدین دینی اعتبار سے، خدا کے اعتبار سے سب سے زیادہ برے والدین کون سے ہو سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ برے والدین وہ ہو سکتے ہیں جو اپنے بچوں کو مشرک بنانے کی کوشش کریں۔ خدا کی نظر میں اس سے زیادہ برے والدین کوئی نہیں ہو سکتے جو کیا کریں، ان جاہد علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم۔ بالکل اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کیا اگر تمہارے والدین جاہدا کا جہاد کا لفظ جو جہاد کا مادہ وہ استعمال کیا اللہ نے، یعنی اپنی پوری کوشش کریں اعلیٰ انتشر کبھی مالا صلاح کا بحیل، اس بات کے اوپر کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ کہ جو وجود نہیں رکھتا کیا کروں، فلا تو ان کی اس بات میں اطاعت مت کرو، ان کی یہ بات مت مانو، اس بات نہ ماننے کا ہرگز معنی ان کے ساتھ بے احترامی نہیں کرنا، یہ نہیں کہ آپ کو بے احترامی کی جائے، نہیں بات نہیں مانو، بس کیا کرو، صاحب ہما فی المعروف بالمعروف الدنیا، دنیا کے اندر پھر بھی ان کے ساتھ نیکی اور احسان کا اور معروف سلوک کرو. تعجب کی بات ہے، پروردگار یہ اپنی اولاد کو مشرک بنانے والے ہیں، کہا نہیں، اس کے باوجود بھی تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ایسے ماں باپ، اب جو اپنے مقابلے پر شرک کروانے والے والدین سے بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا، جس باپ نے تمہیں کلمہ سکھا دیا، جس باپ نے تمہیں اسلام سکھا دیا، جس باپ نے تمہیں رزق حلال کھلا دیا، کیا جرت ہے تمہارے اندر کہ پھر تم اس سے بدتمیزی پیدا کرو، خود کرو گے تو کیا ہوگا. کئی جگہوں پر میں نے نوجوانوں کو خاص طور پر وہ افراد کے جن کے ماں باپ زندہ ان کو تاکیداً یہ بات کہی، اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی مسائل ہیں، یقیناً 90% کیس وہ ہیں جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ بے احترامی کی ہے، 90% کیس. متاسفانہ ہمارا معاشرہ جس طرح کا معاشرہ ہو چکا ہے، والدین کی عزت، والدین کے احترام معنی ختم کر چکا. جس فلم کو اٹھاؤ، جس ڈرامے کو اٹھاؤ، جس کلپ کو اٹھاؤ، اس میں والدین کی اہانت، والدین کا آج کل ڈراموں کا عام موضوع کیا ہے، بے وقوف قسم کے ماں باپ دکھائے جاتے ہیں، جاہل قسم کے ماں باپ دکھائے جاتے ہیں، اور پھر بچے ان کے اوپر حکم چلا رہے ہوتے ہیں. یہ تربیت کر رہا ہے ہمارا ٹی وی، اس کو ہم جمہوریہ اسلامیہ کا نام دیتے ہیں. جس چیز کے لیے پروردگار والدین کو اس مقام پر لے کر جا رہا ہے، ہمارا میڈیا والدین کو کس مقام پر، یہ جرأت ہمارے بچوں میں کس نے ڈالی ہے؟ میڈیا نے. والدین پہ چیخو چلاؤ شور مچاؤ کچھ نہیں ہوگا. آپ جس دن اپنے والدین سے بے احترامی کریں گے، خدا کی رحمتوں کے دروازوں کو خود اپنے اوپر بند کر لیں گے. تصور نہیں ہے اس بات کا کہ کسی کے والدین اس سے راضی ہوں اور خدا کی رحمت کے دروازے اس پر بند ہو جائیں، اور تصور نہیں ہے اس بات کا کہ کسی نے اپنے والدین کے ساتھ بے احترامی کی ہو اور خدا کی رحمت کے دروازے اس پر کھلے رہ گئے. اصل معنی نہیں رہتا. لہذا والدین سے متعلق اپنے بیہیویئر کو تبدیل کریں، خاص طور پر نوجوانوں کے، خاص طور پر ان لوگوں جن کے والدین زندہ ہیں. دوبارہ تاکید کر رہا ہوں، اگر آپ نے زندگی میں کبھی کوئی ایسی بات کی ہے، کیوں، بعض اوقات والدین آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری طور پر آپ سے راضی بھی نظر آئیں گے، آپ ان سے پوچھ لیں گے وہ کہیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے راضی ہیں، ان سے نہیں ہے، کرنا کیا ہے، کرنا کچھ نہیں ہے، والدین کے پیروں سے جا کے لپٹ رہے ہیں، دو منٹ آپ روئیں گے نہیں، اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے ان کو ایسا کہ آپ تھوڑی دیر ان کے سامنے بیٹھ کر رو جائیں، تھوڑی دیر ان کے پاؤں پکڑ لیں، کچھ دیر کے لیے ان کے سامنے اپنی برائی کا جو آپ نے ان کے ساتھ کی ہے اعتراف کر لیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ والدین آپ کو معاف نہ کریں، طریقہ آنا چاہیے. بس آخر میں ایک جملہ یہ کہوں گا، جس پروردگار نے ماں باپ ایسے رکھے ہیں کہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے بچوں کے آنسو برداشت نہیں کرتے، کچھ دیر کے لیے اپنے بچوں کا رونا برداشت نہیں کرتے، کیا پروردگار اپنے ان بندوں کے آنسوؤں کو برداشت کر سکتا ہے جو ندامت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو جائے؟ جس نے والدین کو ایسا رکھا ہے وہ خود کتنا معاف کرنے والا ہوگا. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا دعا. سیکھیں اہل بیت اطہار سے دعا کا طریقہ، خدا کے بعد میں جا کے کیا کہنا ہے، نادمن منکسرا معترفا، پروردگار تیری بارگاہ میں آیا ہوں، نادم بھی ہوں، ٹوٹا ہوا ہوں، پروردگار اپنے تمام گناہوں کا اعتراف لے کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں. کتنی جلدی مان جاتا ہے. یہاں گناہگار کی آنکھوں سے ندامت کا قطرہ ٹپکا نہیں ہوتا، وہ راضی ہو جاتا ہے. یہ ظلم ہے پروردگار کے اوپر کہ اس نے جب توبہ کا وعدہ کیا ہے، بندہ توبہ کرنے کے بعد یہ خیال دل میں رکھے کہ خدا نے مجھے معاف نہیں کیا. یہ ظلم ہے پروردگار، جب اس نے وعدہ کیا ہے. لیکن ہماری جانب سے توبہ حقیقی ہونی چاہیے، والدین کے مقابلے پر بھی ایسا ہی ہے اور خدا کے مقابلے پر بھی ایسا ہی. لہذا وہ کہتا ہے شکر ادا کرو، میرا اور اپنے والدین کا. کیوں؟ اس لیے کہ نظام خلقت میں اس نے والدین کو سبب قرار دیا ہے، نظام ارتزاق، نظام رزق میں اس نے والدین کو وسیلہ قرار دیا. بس انسان کو تھوڑی سی دیر سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ظاہری سبب اللہ خلقت کا اور ارتزاق کا اگر والدین کو قرار دے تو چاہتا ہے کہ جیسا میرا شکر ادا کرو ویسا اپنے والدین کی طرف کرو. اور وہ ضوابط مقدسات جن کی وجہ سے پوری کائنات خلقت کا ساتھ صدقہ لے رہی ہے اور جن کے تصدق سے پوری کائنات کو رزق مل رہا ہے، وہ عزت و احترام کے کس مرحلے پر ہونے چاہیے. اگر انسان کو یہ مرحلہ سمجھ میں آ جائے تو باپ کا معنی خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. باپ صرف اس کو نہیں کہتے کہ جو پیدا کرنے کے لیے ظاہری طور پر، نہیں، ظاہری سبب ہونا کم ترین مرحلہ ہے. اصل سبب ہونا اس اعتبار سے، چونکہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں خلقت اور رزق کے مراحل میں سبب اولیہ ہیں، لہذا پیغمبر فرماتے ہیں انا و علی ابوی ھذا الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. کیوں؟ ان پر باپ سے مراد کیا ہے کہ کائنات کے اندر خلقت اور ارتقاس کا جو سبب اصلی ہے خدا کے بعد، علت واقعی علت غائی خدا ہے، اس کے بعد اس نے سبب کے مرحلے میں کسی کو اگر قرار دیا، سبب اولی خود اہل بیت اطہار ہوں کی ضوابط مقدسہ. جب عام ماں کا مرحلہ یہ ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، عام ماں کا مقام یہ ہے کہ پروردگار اس کی عظمت کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے، تو وہ ماں جو کائنات کے عظیم ترین افراد کی ماں کہلائے، اس کا مرتبہ اور اس کا مقام کس جگہ پر ہونا چاہیے. خود ماں کے لفظ کے اندر بحث ہے، اور اس بحث کو اگر آگے بڑھایا جائے اور بحث کی جائے تو پھر وہ معنی پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ خود پیغمبر نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. لفظ ماں اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے تو یہ مقام خود بخود اس کے لیے معنی پیدا کرنا شروع ہو. سیدہ کی عظمت کے لیے صرف اتنا بیان کر دینا کافی ہے کہ وہ پیغمبر کہ جس کا رکنا اور ٹھہرنا پروردگار سدرۃ المنتہا پر برداشت نہ کرے. وہ مقام کے جہاں پیغمبر رکنا چاہ رہے ہیں، پروردگار ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب بے درنگ آ جاؤ، بغیر ٹھہرے ہوئے نالین سمیت آ جاؤ. جس کو اس مقام پر پروردگار ٹھہرانا نہ چاہتا ہو، چند دن نہیں، چند ہفتے نہیں، چند مہینے تک وہی پیغمبر کسی دروازے پر آ کر روکتا رہا اور ٹھہرتا رہا، وہ دروازہ کائنات میں سیدنا کا دروازہ. اس قدر عظمت کا اظہار جس کے لیے کیا گیا، امت کا سلوک اس خاتون کے ساتھ کیا رہا جس دروازے کو پیغمبر کئی مہینے تک سلام کرتے رہے، ابھی پیغمبر کا کفن میلا نہیں ہوا تھا، اس دروازے پر امت آگ لے کر آ گئی، دروازے کو جلایا ہی نہیں، جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان ریحانِ پیغمبر کو اس طریقے سے کچلا گیا کہ بی بی کا پہلو شکستہ ہوا، جناب محسن ساقط ہو کر شہید ہوئے، اور پھر جب دوبارہ گھر میں وارد ہونے کی کوشش کی اور بی بی نے راستہ روکا تو ظالم نے ایسا تماشا لگایا کہ سیدہ زمین پر گر کر رونے لگی. اپنی حکومت کے دور میں کسی صحابی کو تماشا مارا، وہ صحابی بھی زمین پر گر کر رونے لگا اور ہائے ہائے کر کے رونے لگا. پوچھا کہ میرا تماچا تجھے زور سے لگا؟ کہ اپنے لیے نہیں رو رہا، تیرا تماچا کھا کر پیغمبر کی بیٹی کے لیے رو رہا. امت نے جو کیا سیدہ، کچھ دنوں میں حال یہ ہو گیا تھا بی بی کا، پہلو ٹوٹ چکا تھا، بازو زخمی تھا، تماچے نے کان کے پاس کی جگہ کو متبرک کر دیا تھا، آنکھ کے گوشے کو سرخ کر دیا تھا. مجھے نہیں معلوم لیکن دربار سے آئی تو کمر بھی جھک رہی تھی، رخسار کی رگت بھی سفید تھی. اس قدر مصائب اٹھانے کے باوجود
سیدہ اپنے بدن کے دردوں سے زیادہ علی کے دردوں کی طرف متوجہ.
علی کا درد کیا ہے؟
فضا آ کر ایک مرتبہ بتاتے ہیں، بی بی میں نے دیکھا ہے اب مدینہ کے لوگ علی کو سلام نہیں کرتے.
سیدہ منتظر رہی، شام کو جب آئے ایک مرتبہ مولا کائنات کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں جبنا الحسن یا امیر المومنین آپ سے کچھ پوچھ سکتے ہو؟ ہاں بنت رسول پوچھو. کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. مطلب سیدہ نے کہا ایک مرتبہ فاتح خیبر کی آنکھوں سے آنسو جانے ہوئے، رو کر کہتے ہیں سیدہ اگر بات یہاں تک ہوگی علی برداشت کر لے گا. لہذا اپنے زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھنا نہیں تھا سیدہ کا، لیکن جب علی گھر میں داخل ہو جاتے اپنے شکستہ پہلو سے ہاتھ کو اٹھا لیتی، اپنے چہرے پر گھونگھٹ لگا لیتی کہ آپ کی سرخی علی کی نظر میں نہ آئے. ارے اتنا سیدہ نے اپنے سب کو علی سے چھپایا کہ شہادت کے بعد رات کی تاریکی میں بس دیتے ہوئے علی کی چیخیں بلند ہو گئی. جب میمن نے سوال کیا یا علی آپ تو سارا دن بچوں کو بڑا کر رہے ہیں، اب آپ خود تھوڑے بار بار کر رہے ہیں جتنا کہہ سکے. وہ میمن تیری شہزادی بڑی سامنے آتی، ارے کتنے سب ویسے جو علی کو بتائے
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسع علم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بار الله حق الزهراء وابيها وبعدها وبنيها. ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. حق الزهراء وابيها وبعدها وبنيها منتقم الزهراء منتقم کربلا منتقم سینان کربلا منتقم خون شہداء امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام علماء مراجع جہاں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر کون ہے بار الہ نصرت و کامیابی عنایت فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو بالخصوص پاکستان کی دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے عوام انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہماری ان تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں بارگاہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں. بار الہ وہاں سے اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے اسے ارسال کرتے ہیں حاضرین کے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ بالخصوص مرحومہ مغفورہ سیدہ کنیز فاطمہ بنت سید مجاور حسین اور خدمت اقدس سے شہید استاد پروفیسر ستے جعفر زیدی ابن احمد میاں زیدی کی ارواح کو. بار الہ ان تمام مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان تمام مرحومین کو جوارح سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. بار الہ ان تمام مرحومین اور ہم تمام حاضرین کو قیامت کے دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت میں مشمول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی درخواست اپنے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ بالخصوص مرحومہ مغفورہ سیدہ کنیز فاطمہ بنت سید مجاور حسین زوجہ سید عباس حسین زیدی اور شہید استاد پروفیسر سبتے جعفر زیدی ابن احمد میاں زیدی کی ارواح کو ارسال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.